الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعدي. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیباً جس آدمی نے حلال غذا کھائی وعمل فی سنتی اور سنت کے مطابق عمل کیا وامن الناس بوائقہ اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں اور تکلیفوں سے معمون اور محفوظ رہے دخل الجنہ وہ آدمی جنتی ہے. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں بکثرت ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا بات کی صدیوں میں بھی بات کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. رات جیسا کہ بتلایا تھا پہلا جز تو اس کا کہ جس آدمی نے حلال غذا کھائی اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں, اور دوسرا جز جو ہے اس ارشاد کا وعمل فی سنتی سنت کے مطابق عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنے لیے نمونہ بنائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, باری تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. گویا اب ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استوار کرے. عبادات ہوں, اخلاق ہوں, عقائد ہوں, معاملات ہوں, معاشرت ہو, جو بھی زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں ہر شعبے میں اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے, اس میں ذرہ برابر بھی کہیں کسی چیز میں کمی اور کوتاہی نہیں آنی چاہیے. آپ کوئی نیا کپڑا خرید کر لائیں اور درزی کو اپنا کرتا سلانے کے لیے حوالے کریں اور ساتھ میں ایک دوسرا کرتا بھی اس کو دیا کہ ایسا ہی بنا دیجیے. اب اگر وہ اس میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر کرے گا تو آپ سلائی تو کیا دیں گے, اس سے وہ اپنے نئے کپڑے کی قیمت بھی وصول کریں گے. ہم ذرہ برابر بھی اپنے دیے ہوئے نمونے میں کوئی فرق آوے اس کو گوارا کرتے نہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے کا جائزہ لینا چاہیے. ہمارے اکابر اس معاملے میں کتنے حساس تھے اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں. ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کا عورتوں کے اندر واز تھا. آپ نے اپنے اس واز کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بیان کی جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوکی دودھی کدو بہت پسند تھا. اس واز میں حضرت کے گھر میں سے بھی تھے. اب دوسرے دن دیکھا دسترخوان پر جو ہے وہ کدو موجود. خیر اب تو جب ہر وقت جب بھی کھانا آوے تو اس میں کدو ضرور ہوتا ہے. تو حضرت کا کچھ دھیان نہیں گیا. حضرت نے پوچھا کیا بات ہے, دو روز مسلسل کدو آ رہے؟ کہا آپ نے ہی تو اس روز بیان کے اندر فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے اس جذبے کو دیکھ کر میں لرز گیا اور میں نے سارے کام چھوڑ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیا. روزمرہ کے جو معمولات تھے بند کر دیے تین دن کے لیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیا اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو جانچ کر کے دیکھا. میری عبادت, میری معاشرت, میرے اخلاق, میرے معاملات, یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہیں یا نہیں. حضرت فرمایا الحمدللہ. جائزہ جب مکمل ہوا تو میں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پایا. دیکھو تھی یہ چیز لیکن پھر بھی ایک واقعے پر انہوں نے اپنے جائزہ لینے کو ضروری سمجھا. یہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ بار بار جو ہے کسی چیز کے درستگی کو کسی دوسری چیز کے اوپر موقوف رکھا گیا ہو نا تو بار بار اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ہو گیا کافی ہے, کچھ زمانہ گزرنے کے بعد پھر رینوویشن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں آج کل تو گھروں کے اندر جو ہے آپ ذرا وقت گزر گیا ایک دو سال پھر ذرا ٹھیک ٹھاک کریں گے. ہر چیز میں ہے لیکن ہمیں اپنی زندگی میں کبھی رینوویشن کیا رینوویشن کرنے کی جو ہے سوجھ پڑتی نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں اس کا بار بار جائزہ لینا چاہیے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. گویا تمہیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل اور گواہ کے مانا جاتا نہیں ہے. آپ کے اس دعوے کے لیے گواہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. حضور فرما اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو. بقول حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ کے فتبعونی، میری چال چلو، میری چال چلو، میرا انداز اختیار کرو. بس ہر چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، یہ اللہ کی محبت کو لانے والا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ پیروی کریں گے، اسی مناسبت سے آپ کے اندر اللہ کی محبوبیت آئے گی. آپ کے اللہ کے یہاں محبوب بننے کے پرسنٹیج جو ہیں وہ اسی مناسبت سے ہوں گے جس مناسبت سے آپ سنت کی پیروی کا اہتمام کرتے ہیں. اور پھر یہاں قرآن میں تو باری تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا انعام بتلایا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، تم اللہ کے محبوب اور لاڈلے بن جاؤ گے، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. بہت بڑے دو انعام، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. حضرت علامہ عثمانی، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرکزہ، فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتا تھا تو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بار بار اور جس انداز سے کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ حضرت موسیٰ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کیسے لاڈلے تھے وہ. اور کہا مجھے اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام تو ان سے بڑھ کر کے ہے. تو کہا مجھے ہمیشہ یہ اشکال رہتا تھا، تو جب یہ اس آیت کو میں نے پڑھا اور غور کیا تو مجھے اطمینان ہو گیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. جس ذات کے مقام کا یہ حال ہو کہ اس کی پیروی کرنے والا اللہ کا محبوب اور لاڈلا بن جاتا ہے، تو خود ان کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا. اس سے آپ کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے نتیجے میں آپ کو جو ہے اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی، اور اللہ کی محبوبیت حاصل ہو گئی تو سب کچھ مل گیا، اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے. سلطان محمود غزنوی کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دربار کے اندر جو ہے اس نے اعلان کیا کہ بھائی اس دربار میں جو جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، جو جس پر ہاتھ رکھ دے اس کا. بس یہ اعلان کرنا تھا کہ دربار میں کھلبلی سی مچ گئی. او بھاگا، کوئی اسی پر ہاتھ رکھو، جتنی بہت ساری قیمتی چیزیں دربار میں تو ہوا کرتی ہے، کوئی اس پر ہاتھ رکھا ہے، کوئی اس پر ہاتھ رکھ رہا ہے. ایک باندی وہاں کھڑی تھی، بس وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اور دھیرے سے اس نے محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. محمود نے پوچھا بھائی تو نہیں لیتی ہے، سب لوگ جو ہیں ادھر ادھر جو ہے دوڑ رہے ہیں اور اچھی اچھی چیزوں کو اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو مل جائے. کہ میں نے تو آپ پر ہاتھ، آپ بھی تو یہی ہیں نا، درباری کے اندر آپ پر ہاتھ رکھ دیا، آپ اگر مجھے مل گئے تو سب کچھ مل گیا. ظاہر ہے اللہ جس کو مل گیا پھر اس کو کسی اور چیز کی کیا ضرورت. اللہ جس سے محبت کا معاملہ کرے پھر کیا کہنا. بخاری شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں جبریل میں اپنے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کا معاملہ کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں، تم اس کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ آسمان والے یعنی فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے زمین کے اوپر مقبولیت ڈال رکھ دی جاتی ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اللہ والے جتنے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ والوں سے ہر آدمی محبت کر رہا ہے، ٹوٹا پڑ رہا ہے، وہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے ایک آدھ نظر التفات ان کی میرے اوپر پڑ جائے۔ آگے کیا بات ہے، کیا اس نے ان کو عبادت کرتے ہوئے کبھی دیکھا؟ ان کی عبادت سے واقفیت ہوئی نہیں؟ انہوں نے کیا اس کو کبھی کچھ پیسے ویسے دیے، کوئی دعوت کی، کوئی کھانا کھلایا؟ کچھ نہیں۔ پھر بھی اس کے دل میں ایسی محبت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بأربعی، المحبت فی قلوب البررة، والہیبت فی قلوب الفجرة، والسعات فی الرزق، والثقت فی الدین۔ کہ جو آدمی میری سنتوں پر محافظت کرے گا، اس کا اہتمام کرے گا، پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چار چیزوں سے نوازیں گے۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البررة، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے، دنیا کے سارے لوگ گویا اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور والہیبت فی قلوب الفجرة، اور جو بدماش لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنے اس بندے کا رعب اور ہیبت ڈال دیں گے۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک گویا نعمت حاصل ہوتی ہے، یہی ہیبت کی۔ اصل تو یہ وہ چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضور کا ارشاد ہے، اوتی تو خمسن لم یوتہن احد قبلی، کہ مجھے اللہ کی طرف سے پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اس میں ہے نصیرت بالرعب مسیرت شہری، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ رعب میری مدد کی گئی۔ آپ کا رعب اور آپ کی ہیبت ایک مہینے کی مسافت تک گویا پہنچتا تھا، پہنچتی تھی آپ کی ہیبت۔ لکھا ہے شرعہ نے ایک مہینے کی مسافت وہ کوئی قید نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن تھے اس زمانے میں وہ اتنی مسافت پر تھے۔ تو بہرحال یہ تو اصل وہ چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ بڑے بڑے دشمن بھی آپ کے سامنے آتے تھے تو لرز جاتے تھے، تو اسی کا کچھ حصہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بھی عطا فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے کسی معاملے میں سنت طریقہ کون سا اس کی تعین کرنا چاہتے تھے تو آپ کا عمل دیکھ لیا کرتے تھے، اور ہر چیز میں سنتوں کا بڑا اہتمام۔ ایک آدمی آیا، ایک مرتبہ حضرت کی صحبت میں چھ مہینے رہا اور واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ چھ مہینے رہا کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میرا کوئی کام سنت سے ہٹ کر کے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا اور کیا کرامت تلاش کرتے ہو؟ گویا الاستقامت فوق الف کرامہ، اللہ تعالیٰ کسی کو شریعت کا اتباع اور حضور کی پیروی کے اوپر جو ہے جمع دے تو یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی سنت کے مطابق نماز مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر پہلے رکھتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے جو سو مرتبہ ہوا میں اڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے نزدیک یہ جو سنت پر جس نے عمل کیا اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوئی، اللہ کا قرب حاصل ہوا، اور جو ہے اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا۔ وہ سو مرتبہ ہوا میں اڑا تو کیا ملا اس کو؟ چڑیا بھی ہوا میں تو اڑتی، کیا اس کو اس کا مرتبہ بلند ہو گیا ہوا میں اڑنے کی وجہ سے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اتباع سنت کے مقابلے میں کرامت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اتباع سنت کا بڑا اہتمام تھا، غیر اختیاری طور پر بھی کبھی کوئی کام سنت سے ہٹ کر نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، بیماری کی حالت میں آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، پیشاب ویشاب نکل گئی ہوگی، اسی بے ہوشی کی حالت میں جو ہے خدام آپ کا یہ بدلوا رہے تھے، تو پائجامہ جب نکالنے لگے تو بائیں پاؤں کا پہلا نکالنے کے بجائے دائیں پاؤں کو نکالنا شروع کیا، آپ بے ہوش تھے پھر بھی بے ہوشی کی حالت میں پاؤں کو جھٹک دیا۔ گویا سنت سے ہٹ کر ایک چیز جو ہے ہو رہی تھی اس کو گوارا، وہ بڑا اہتمام اتباع سنت کا تھا۔ اور ایک مرتبہ چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک مدت سے مجھ پر قبضہ کی کیفیت طاری ہے۔ کہا کہ میں آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور پیر تھے۔ کہا میں نے ان سے درخواست کی، ان کی توجہ اور دعا کی برکت سے میری وہ کیفیت ختم ہو گئی، اب پھر اسی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ انہوں نے اپنے منتسبین کو گویا آپ کے حوالے کیا تھا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، توجہ کریں تاکہ میری یہ قبض والی کیفیت دور ہو۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، بھائی میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں، تم کوئی کرامت سمجھ کر آئے ہوں گے، میرے پاس تو اتباع۔ یہ جملہ ایک ایسے انداز سے کہا کہ ان بزرگ کی قبض والی کیفیت دور ہو کر ان پر ایک وجد سا طاری ہو گیا، اور وجد والی حالت میں وہ جھومنے لگے، اور ان کے جھومنے کی وجہ سے سرہند کی زمین بھی حرکت کرنے لگی، وہ بھی ڈولنے لگی۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو کہا میری مسواک لاؤ۔ وہ مسواک لایا، حضرت نے وہ مسواک زور سے زمین کے اوپر ماری جس کی وجہ سے زمین ہلنا بند ہو گئی۔ پھر حضرت نے فرمایا دیکھو تمہاری یہ کرامت، یہ زرین کی زمین حرکت کرنے لگی، میں اگر دعا کر دوں تو اللہ تعالیٰ یہاں کے مردوں کو زندہ کر دیں گے، لیکن ایک آدمی وضو کے دوران سنت کے مطابق مسواک کرے یہ میرے نزدیک ان دونوں سے بہتر ہے۔ سنت کا اہتمام یہ بہت اہمیت، یہی لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بڑے علوم اور نکات کی طرف لگے ہیں، نہیں اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز کسی کو عطا فرمائے، اس کو رہن دو۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب علوم ظاہرہ کی تکمیل سے میں فارغ ہوا تو مجھے معلوم ہوا، بتایا گیا کہ کچھ باطنی علوم بھی ہیں جو ان صوفیہ کے یہاں، تو میں نے معلوم کیا کہ ان صوفیہ کے چار سلسلے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، اور ہر سلسلے کی شاخیں ہیں۔ میں نے ان تمام کا حال معلوم کیا اور ان لوگوں کے یہاں جا کر کے ان کے وہ سارے طریقے جو وہ اپناتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، ان کو میں نے برتا یعنی عملی جامہ پہنایا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایک بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر جو ہے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی دی اور ایسے مقام پر میں پہنچا کہ علماء ظاہر تو کیا، علماء باطن بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کے باوجود کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، اور جو آدمی اس دعا پر آمین کہے اللہ اس کے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے۔ کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ تو مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ مجھے اتباع سنت کے اوپر زندہ رکھ، اور اے اللہ تو مجھے اتباع سنت کے اوپر موت عطا فرما۔ گویا یہ ہے اصل چیز۔ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، ایک ایک چیز میں ذرہ برابر سنت سے ہٹنا ان کو گوارا نہیں. حضرات محدثین اپنی کتابوں میں جو ہے عنوان کا کتاب الایمان کے بعد جو عنوان قائم کریں گے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اس پر عمل کا اہتمام کرنا، یہی دین کی سب سے بڑی دعوت ہے. حضرات صحابہ سنت کے معاملے میں کسی طرح کسی سے کوئی جو ہے درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ واقعہ ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، اس میں ہے. ایک مرتبہ وہ کھانا کھا رہے تھے، فتوحات کا دور تھا، اسلامی فتوحات کا، تو یہ عراق کے علاقے کے اندر کھانا کھا رہے تھے. ان کا مجوسی غلام بھی وہاں تھا. کھانے کے دوران لقمہ نیچے گر گیا، اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھانا کھا لیا. تو وہاں جو دوسرے مجوسی بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں سے اشارہ کرنے لگے مذاق کے طور پر. اس مجوسی غلام نے ان سے کہا، آقا یہ لوگ آپ کی اس حرکت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اتنا سارا کھانا پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، بھلا اس لقمے میں کیا بات تھی جو آپ اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا گئے. گویا یہ تو ایسا آدمی کرتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، نادیدہ ہونے کی، یعنی جیسے کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، اس کی یہ تو یہ سمجھی جاتی ہے. اس پر انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے دوران اگر لقمہ گر جائے تو اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو بلکہ صاف کر کے کھا لو. کیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طریقے اور سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ یہ دیکھو ایک چھوٹی سی سنت تھی، بقول حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ خاکم بدہن کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، ہر سنت اپنی جگہ پر بڑی ہے. ہاں سنتوں کے آپس کے مناسبت سے ایک سنت کے مقابلے میں دوسری سنت کو یوں کہا جا سکتا ہے یہ چھوٹی ہے اس سنت کے مقابلے میں، باقی فی حد ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر سنت کیا ہے؟ بڑی ہے. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ جملہ یہ لفظ بھی اس کے لیے بولیں. حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا الچی اور نمائندہ بنا کر مکہ والوں کے پاس اپنا پیغام لے کر کے بھیجا تھا. یہ کہلوایا تھا کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمیں موقع دیا جائے زیارت کر کے واپس لوٹ جائیں. یہ پیغام پہنچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے پہلے حضرت عمر سے فرمایا تھا، لیکن حضرت اس وقت کے جو حالات تھے ان کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، مکہ والوں کو میرے ساتھ اور مجھے ان کے ساتھ جیسی عداوت ہے معلوم ہے، اس لیے جو ہے وہاں اور وہاں میرے قبیلے کے زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں، آپ حضرت عثمان کو بھیجئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ رائے پسند آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، عثمان تم جاؤ. احرام کی حالت میں تھے، گئے ایک لنگی، ایک چادر لنگی کے طور پر، دوسری ہو تب وہاں ان کے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں یہ بات پہنچ گئی کہ حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الچی بن کر آپ کا کوئی خاص میسیج لے کر کے آ رہے ہیں. تو ان کے قبیلے، ان کا قبیلہ بڑا طاقتور تھا بنو امیہ، ان کے قبیلے کے لوگ سب ہتھیار سجا کر آپ کے استقبال کے لیے مکہ کے باہر آئے اور سب نے ان کا استقبال کیا. ان سے کہا، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں آپ اپنے اس کام کو پورا کیجئے، کسی کو جرت نہیں کہ آپ پر انگلی رکھ سکے، ہم سب آپ کے ساتھ. اب ان کو لے کر جا رہے ہیں، یہ سب پوری بارات جا رہی ہے، سمجھ لیں. انہوں نے دیکھا ان کے قبیلے والوں نے کہ ان کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے، آدھی پنڈلی تک. اس زمانے میں مکہ کا فیشن یہ تھا، بڑے لوگ ان کی لنگی جو ہے ٹخنوں سے نیچی اور زمین سے گھسٹی ہوئی ہوتی، اسی کو بڑائی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ کوئی آدمی اگر اس سے ہٹ کر پہنے تو اس کو بہت جو ہے حقارت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے۔ تو ان کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ان کی لنگی تو آدھی پنڈلی تک ہے، کہا عثمان تم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس پیغام لے کر کے جا رہے ہو، تمہاری لنگی آدھی پنڈلی تک ہے، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر حقیر سمجھیں گے۔ ان کے یہاں تو یہ طریقہ، یہ لنگی کا اس طرح اونچے باندھنا پسندیدہ نہیں ہے، بہت گھٹیا چیز سمجھی جاتی ہے، تمہاری لنگی تم ذرا نیچی کر دو، زمین سے گھسٹنے لگے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ ہاکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لنگی ایسی ہے، کیسی؟ آدھی پنڈلی، میں اس میں ذرہ برابر بھی پھیر پھار نہیں کر سکتا، وہ مجھے جیسا بھی سمجھنا چاہیں سمجھیں، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و سمتم کی، پر وہ نہ سمجھیں میری بزم کے قابل نہ رہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اصل آج ہم معمولی معمولی لوگوں کے خیالی چیز کا یہ کر کے جو ہے بڑی بڑی سنتیں تو کیا فرائض تک چھوڑ دیتے ہیں۔ سفر ہو رہا ہے، ٹرین میں نماز کا وقت آیا تو بہت سے لوگ یوں سوچتے ہیں کہ میں اگر نماز پڑھوں گا یہ بیٹھے ہوئے لوگ یوں سمجھیں گے پتہ نہیں کون سا پرانے زمانے کا آدمی آ گیا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے نماز، تو بعد میں قضا کر لیں گے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، فرائض تک چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ہمارے اکابر تھے، اسلاف تھے، ایک سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار، اور اسی موقع پر ان کے خاندان، محبت دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وہاں پھر لے گئے مکہ، گئے مکے وہاں کے سرداروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی پہنچایا، اور پھر ان کے خاندان والوں نے کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے لشکر کو تو وہاں روک دیا گیا ہے، لیکن آپ تو یہاں آ گئے ہیں مکے میں، کعبہ آپ کے سامنے ہے، آپ تو طواف کر لیجئے، اور یہاں صفا مروہ بھی ہے، صحیح بھی کر لیجئے، عمرہ کر لیجئے، آپ کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں روکا جائے اور عثمان یہاں اکیلا طواف کر لے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ یا ادھر حضرت صحابہ میں سے بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کیسا اعتماد، کیسی محبت، بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول عثمان تو بڑے خوش قسمت ہیں، وہاں پہنچ گئے، ان کو طواف کعبہ کا موقع مل جائے گا، وہ تو طواف کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کریں۔ یہ ادھر دونوں کا حال اس طرف ایک طرف تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، میں یہ عرض کر رہا تھا وہ والہیبت فی قلوب الفجرا، اتباع سنت، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتباع سنت کا بڑا اہتمام تھا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا۔ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں تشریف لائے، اس زمانے میں کچھ سال کے فاصلوں سے جلسے ہوا کرتے تھے، حضرت وہاں کے سرپرست تھے، تشریف لائے اور نماز کا وقت ہوا، اذان کی آواز سن کر فوراً نماز کے لیے آپ روانہ ہوئے، بڑا مجمع تھا، لوگ مسافہ کرتے رہے، اور جب آپ مسجد میں پہنچے ہیں تو حضرت مانا یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو امامت کراتے تھے وہ مصلے پر جا چکے تھے اور نماز اللہ اکبر کہہ چکے تھے۔ نماز کے بعد لوگوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھا کہ آپ کی طبیعت کے اوپر حزن اور ملال کی غمگینی کے آثار، لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اے 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 حضرت والا آپ تو نماز سے پہلے حشاش بشاش سے ہی ایک دم غم کہاں سے آ گیا؟ کہا رشید احمد کے لیے اس سے زیادہ غم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آج 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ ایسا اہتمام۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے حضرت پوتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک مرتبہ ضلع مظفر نگر کا کلیکٹر، یہ انگریز کے زمانے کی بات ہے، انگریز کے زمانے میں کلیکٹر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے بڑے اختیارات ہوتے تھے اور بڑا روب دام والا آدمی ہوا کرتا تھا۔ اس کے ایک لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہماری حکومت کے خلاف جن لوگوں نے مقابلے کے لیے ہتھیار اٹھائے تھے اور میدان میں آئے تھے، شاملی کے میدان میں ہمارے اکابر نے جو ہے جہاد کیا تھا، مقابلہ کیا تھا، سنا یہ گنگوہ میں ہیں، یہ میں ذرا ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اب وہ حضرت کی زیارت اور ملاقات کے لیے وہاں سے چلا۔ حضرت کو پتہ چلا جب گنگوہ کے قریب آیا کہ وہ آ رہا ہے، تو جب قریب آیا گنگوہ کے تو حضرت باہر تشریف فرما ہوتے تھے اپنی مجلس میں، اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور کنڈی لگا دی۔ وہ آیا بیٹھا، لیکن اس کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ کمرے کا یہ بھی کھٹکھٹائے اور دروازہ کھلائے، تھوڑی دیر بیٹھ کر ایسے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا اس کے بعد حضرت پھر اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت تو یہ ہوا، پھر دوسرے موقع سے وہ آیا، وہ سرکاری دورے کے اوپر وہاں قیام تھا، لوگوں نے حضرت سے فرمایا حضرت کلیکٹر آیا ہے، ملاقات فرما لیجیے۔ حضرت نے کہا بھائی میں کائے کو ملوں اس سے، مجھے کیا ضرورت؟ کہا دارم دیوبند کے متعلق غلط شکایات پہنچی کہ وہاں حکومت کے خلاف جو ہے یہ چیزیں سکھلائی جاتی ہے اور سب، تو آپ چونکہ سرپرست ہیں آپ ملاقات کر لیں گے تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، مدرسے کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، جاتے ہیں۔ چنانچہ پالکی میں سوار ہوئے، بڑے بڑے علماء اس پالکی کو اٹھایا کرتے تھے، وہاں جہاں کلیکٹر ٹھہرا ہوا تھا، حکومت کا جو مہمان خانہ تھا، وہاں سرکٹ ہاؤس، وہاں دروازہ اس کے سامنے جا کر وہ پالکی رکھی گئی، وہ اندر تھا۔ حضرت اپنی پالکی سے باہر آئے، حضرت پر نظر پڑتے ہی وہ اندر سے کھلے پاؤں دوڑا ہوا حضرت کے پاس آیا اور حضرت سے کہا کہ، حضرت نے منہ اٹھایا نہیں، اس کو دیکھا نہیں، نیچی نگاہیں، اور اس نے آ کر کے کہا کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے کہا کہ جو ہے انصاف سے کام لو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، بس یہ اتنی نصیحت کی اور پالکی میں بیٹھ گئے، واپس آ گئے۔ آپ کے واپس آنے کے بعد وہ کلیکٹر لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون تھا، ان کا یہ ان کیا یہ میرے سامنے آئے اور میرا دل جو ہے دگ دگ کرنے لگا غیر اختیاری طور کے ولہیبت فی قلوب الجرح، بدمعاش جو لوگ ہوتے ہیں ایسے ان کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی ہیبت اور رعب ڈال دیتے ہیں۔ وساعت و فی الرزق، اور اتباع سنت کی وجہ سے روزی میں بھی کیا ہوتی ہے، تو شاید آج کل تو روز لوگ روزی کے بہت سارے وظیفے ہی پوچھتے رہتے ہیں، مطلب کوئی وظیفہ بتاؤ، وظیفہ بتاؤ، اب کائے کو وظیفہ، بقول حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے، لوگ وظیفچی بن چکے ہیں، وظیفچی، یہ وظیفہ وہ، بعض لوگوں کو آپ پوچھیں گے بس ہر وقت وظیفہ ہی پڑھتے، نماز فرض نماز کا اتنا اہتمام نہیں ہوگا جتنا ان وظیفوں کا ہے، وظیفچی بن گئے، بس روزی کا کوئی وظیفہ کسی نے بتایا کہیں دیکھ لیا شروع کر دیا، 24 گھنٹے اسی ادھیڑ بن کے اندر رہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزی کی وسعت کے جو یہ بتائے طریقے ان کو اختیار نہیں کیا جاتا، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور کشادگی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ گویا روزی کا ایک بہترین وظیفہ حضور نے یہ بتلایا، اب یہی وظیفہ پڑھنے والے 24 گھنٹے وظیفے پڑھتے رہیں گے، لیکن سب رشتہ داروں کے ساتھ ان کی لڑائی، اپنے بھائی کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ حال ہے، کہاں یہ وظیفے کہاں کام دیں گے۔ تو سنت کی پیروی، ہمیں سنت کی پیروی اس لیے نہیں کرنی ہے کہ روزی میں کشادگی ہو، سنت کی پیروی تو اسی لیے کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور ہماری سعادت کی بات ہے، روزی کی کشادگی تو خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ کوئی بھینس جو ہے وہ گوبر کے لیے نہیں لاتا، وہ تو بھینس تو لائی جاتی ہے دودھ کے لیے گوبر تو ویسے ہی ملے گا. تو بہرحال یہ روزی کی کشادگی. اور چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, بس ثقت فی الدین, دین کے اندر مضبوطی, اتباع سنت کی وجہ سے دین میں پختگی آتی ہے. جو آدمی, دو لوگ اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہیں, دینی اعتبار سے بہت مزاج میں پختگی ہوگی ان کی, کبھی بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار. ہمارے اکابر کے یہاں یہ جو دینی پختگی تھی اس کی ایک بڑی وجہ اتباع سنت بھی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنت کی پیروی کے فائدے پر, قرآن کے اندر تو یہ ہے, یحبب کم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. حدیث میں یہ چار فائدے بتائے, چار اور دو چھ تو وہ ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت فرمائی, یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل, ثم قال یا بنیا ان ذلک سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی, ہے میرے پیارے بیٹے, اگر تم صبح اور شام ایسی حالت میں کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق کوئی میل نہ ہو تو ایسا ضرور کرو. پھر فرمائے, میرے پیارے بیٹے, یہ میرا طریقہ ہے, میری سنت ہے, اور جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. گویا اتباع سنت کی وجہ سے کیا ہے, معیت, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی وہاں, کہاں, وہاں آخر جنت کے اندر, کتنا بڑا یہ ہے. اور اسی طرح اتباع سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ثواب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہیدی, کہ میری امت میں جب بگاڑ آئے اور اس بگاڑ کے نتیجے میں میری کسی سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا, تو جو آدمی اس سنت کو کیا کرے گا, زندہ کرے گا, یعنی اس پر عمل کرے گا, دوسروں کو عمل کے لیے ترغیب دے گا, تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. ایک مرتبہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے ملاقات کے لیے. دونوں بزرگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ میں جب میزان و منشی پڑھتا تھا تو ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہا, یوسف تم کو جو ہے کتب بننے کا نسخہ بتاؤں. تو حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ کتب اور ابدال کیا ہوتے ہیں, وہ تو اس کو جانے بغیر کیا جانتا, اس وقت تو میں طفل مکتب تھا. میں کہا حضرت بتلا دیجئے. کہا جس جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو رہا ہو, وہاں جگہ اور وقت کو دیکھے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رواج دینے کے لیے کوشش کرنا, یہ ہے کتب بننے کا آسان طریقہ. بہرحال یہ جو ہے نا اتباع سنت, اس کا بڑا اہتمام ہمارے اکابر کے یہاں تھا, اور یہ گویا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا. اور ہم لوگ, ہمارے بزرگوں کے یہاں اسی کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. جیسا کہ میں نے عرض کیا, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حج میں تشریف لے گئے, تو کہا حج کے موقع پر جب مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو کہا سلام پیش کرنے کے لیے جب میں مواجہ شریف کے پاس جاتا تھا تو وہاں جالی کے قریب نہیں, جالی سے دور, ہمارے اکابر کو میں نے, ہمارے حضرت کو بھی دیکھا اور بزرگوں کو بھی دیکھا کہ وہ وہاں جالی مبارک جو ہے اس کے بالکل قریب نہیں, بلکہ سامنے جو ستون ہے دو صف چھوڑ کر کے اس ستون کے پاس یا اس سے بھی پیچھے کھڑے ہو کر کے سلام پیش کیا کرتے تھے, وہ قریب نہیں آتے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب بھی اسی طرح اس ستون کے پاس کھڑے رہ کر سلام پیش کرتے تھے, بلکہ اگر کوئی وہاں ہوا تو اس سے پیچھے کھڑے رہ کر کے سلام پیش کرتے تھے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ایک مرتبہ اسی طرح اس ستون کے پاس کھڑے رہ کر کے سلام پیش کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ جالیوں سے چمٹنے, آج کل تو اب آگے بھی دیوار بنا دی, پہلے نہیں تھی, تو وہ لوگ اس زمانے میں لوگ بالکل جالی کے قریب اس سے چمٹنے کی کوشش کرتے تھے. تو کہا میں نے دیکھا سلام پیش کرتے ہوئے کہ لوگ جالیوں سے چمٹ رہے ہیں, تو غیر اختیاری طور پر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو کیسا محروم ہے کہ دیکھو اللہ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جالی سے چمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تو جو ہے وہ اتنا دور کھڑا ہے. پھر کہا میرے دل میں پھر دوسرا یہ خیال آیا کہ کیا کروں, مجھ سے آگے بڑھا ہی نہیں جاتا. بس اسی درمیان میں کہا ایک آواز سنی, اندر سے آواز آ رہی تھی, گویا اندر روضہ اقدس کے اندر سے قبر مبارک میں سے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جو لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں وہ مجھ سے قریب ہیں چاہے ہزاروں میل دور رہتے ہیں, اور جو لوگ میری سنت پر عمل نہیں کرتے وہ مجھ سے دور ہیں چاہے میری جالی سے چمٹ رہے ہیں. تو حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ والی صاحب اپنے بیانات کے اندر جو ہے یہ کہتے تھے, اور یوں نہیں یہ کہہ کر کہ ایک زیارت کرنے والے کو قبر مبارک میں سے یہ آواز آئی اور ان کو ہدایت کی گئی, یوں کہہ کر انہوں نے دیکھا, کہا مجھے تنہائی میں ایک مرتبہ بتلایا کہ یہ واقعہ میرا ہے, کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اپنے کو چھپانے کا بھی اتنا اہتمام کرتے. تو بہرحال سنتوں کا اہتمام اور سنت سمجھ کر ایک احتساب کی کیفیت بھی ہونی چاہیے, جب سنت پر عمل کرے تو اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا. آپ مسجد میں داخل ہوں, دایاں پاؤں پہلے رکھیں اندر, تو دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہوئے داخل ہوتے وقت دل میں یہ خیال بھی ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ پہلے اپنا دایاں پاؤں مبارک مسجد کے اندر رکھتے تھے, اس لیے میں بھی اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر پہلے رکھ رہا ہوں. ایک تو عمل اپنی جگہ پر, لیکن یہ تصور, یہ احتسابی کیفیت, یہ بہت اہم ہے. حضرت مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں آؤ میں تم کو ایک نسخے کیمیا بتاؤں, جو کرو وہ جو ہے اس تصور کے ساتھ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھو ہاتھ دھوو, تو یہ اس تصور کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں, کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو, تو اس خیال کے ساتھ کہ ایک تو آدمی دھوئے ہاتھ سنت پہ عمل ہو جائے گا, لیکن یہ تصور ساتھ میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ابھی گزشتہ سال شورا کے موقع پر حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ ہوں, جو حضرت مولانا صاحب راؤ الحق صاحب نور اللہ و مرقدہ کے داماد بھی ہیں اور آپ کے جانشین بھی ہیں, انہوں نے بتلایا کہ بہت سے لوگوں کو یہ باقاعدہ میں نے یہ عمل بتلایا, بہت سے مقروض تھے اور قرضہ ادا نہیں ہوتا تھا, کہا جب کھانے کے لیے ہاتھ دھو پہلے تو اس خیال کے ساتھ دھونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں, ایک تو دھونا ہے اور اس تصور کے ساتھ دھونا, اور کھانے کے بعد بھی جب تاکہ بہت سو نے یہ نسخہ آزمایا اور ان کے بڑے بڑے قرضے کیا ہو گئے ادا ہو گئے, حالانکہ کہیں اس میں حضور نے, لیکن یہ اس تصور کا بھی اتنا بڑا یہ ہے, جو بھی سنت کے اوپر عمل کریں اس تصور کے ساتھ کریں. ہمارا قاری یعقوب صاحب وہاں دبئی کے اندر سالہ سال انہوں نے امامت کیے, جو لوگ واقف ہیں جانتے ہیں, ابھی رمضان میں انہوں نے مجھے خود قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا براء الحق صاحب نور اللہ و مرقدہ وہاں تشریف لائے تھے, تو وضو کے بعد جو ہے وہ رومال پیش کیا گیا, گرمی کا زمانہ تھا, آپ نے رومال نہیں لیا, بس پانی اجاڑا اور دعا پڑھ رہے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسی لی فی داری وبارک لی فی رزقی. فرمایا کہ جو آدمی جس کا مکان نہ ہو اور وہ دعا کے بعد وضو کے بعد یہ دعا اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے, پڑے گا انشاءاللہ بہترین مکان اللہ تعالیٰ عطا ہو. قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے میرا گھر نہیں تھا اس وقت, گھر آ کر کے گھر اپنی بیوی کو بچوں کو کہا کہ بھائی جب بھی وضو کرو اس کے بعد ایسا کرو, اللہ تعالیٰ نے شاندار گھر عطا فرمایا. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ تو ایسے ہی جیسے بھینس کے ساتھ دودھ کی بات کیا ہے, گوبر آتا ہے, ایسی چیزیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. ہمیں تو جو کرنا ہے وہ اسی تصور کے ساتھ کرنا. تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں, کھانے کے لیے جب بیٹھیں اکڑوں بیٹھیں یا ایک پاؤں بچھا کر دوسرا کھڑا کر کے, تو اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھتے, رات کو جب لیٹیں دائیں کروٹ پر لیٹیں, دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھیں, اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم کہا اگر چند دنوں میں صاحب نسبت نہ بن جاؤ تو مجھے کہو چند دنوں میں. واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑا عجیب و غریب نسخہ ہے, تو ہمیں سنت کی پیروی کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگیے نامہ بھی ہے یہاں گلشن کے اندر. کہنے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق بنانے کا کریں گے یا نہیں. اچھا اب ایک وعدہ کرو, دیکھو بہت سی سنتیں وہ ہیں جن سے آپ واقف ہیں, جیسے رات سوتے وقت سونے کی سنتیں, باوضو سونا, اسی طرح دائیں کروٹ پر سونا, سوتے وقت دعا پڑھنا اللہم بسم کا ہم تو وحیا, ایک چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہے. لیکن میں پوچھوں کہ رات کو پڑھی تھی تو کتنے ہیں جو جواب دیں گے کہ ہاں. تو سنت یہ سنتیں بہت سی سنتیں ہمیں یاد ہوگی. بیت الخلاء جانے کا طریقہ کہ بھائی جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یا بسم اللہ خالی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث, اور پھر بایاں پاؤں رکھیں پھر سیدھا رکھیں, پھر فارغ ہونے کے بعد جب نکلنا چاہیں تو پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالیں پھر الٹا, اور باہر آ کر غفرانہ کا الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب عافا, سب کو تقریباً معلوم ہے. بہت کم ایسے اس مجلس میں ہوں گے جن کو یہ سنت معلوم. لیکن میں پوچھوں گا کہ صبح آج جب اٹھے اور بیت الخلاء میں گئے تو کیسے گئے, دوڑے بھاگے گئے, دروازہ کھولا اور گھس گئے, کون سا پاؤں پہلے کون سا پاؤں بعد میں, یہی یاد نہیں یاد ہوا تو کون پڑھتا ہے. یہ جو طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے کیا جلدی ہے, نہیں آپ ابھی سے شروع کر دیجئے. ابھی جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو مسجد سے باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہے, دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک, اور پھر الٹا پاؤں باہر اور پھر سیدھا پاؤں, اس سنت پر عمل. اور دیکھو ابھی سے بتلا دیتا ہوں, تو آپ نے طے کر لیا لیکن جب نکلو گے نا تو ایسے ہی نکل جاؤ گے, اور باہر نکلتے ہی یاد آئے گا ارے چوب گیا میں تو. اب یہ ہے اصل پوائنٹ کی بات جو آپ کو میں کہنے جا رہا ہوں, یہ جو چوب گیا تو اس وقت آپ کا نفس کیا کہے گا آپ کو, ٹھیک ہے اب پھر آئندہ عمل کہیں گے. لیکن آئندہ عمل کے وقت یہی سب صورتیں پیش آنے والی ہے. آئندہ عمل کی اگر آپ چاہتے ہیں توفیق تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آئندہ نہیں ابھی واپس لوٹو, واپس آؤ مسجد کے اندر, اور مسجد میں واپس اس طریقے سے آؤ جو مسجد میں آنے کا طریقہ ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب, دایاں پاؤں اندر آئے اور اب پھر نکلو. شیطان جب دیکھے گا کہ میں نے ایک سنت چھڑوائی اس نے تو دو کی, تو پھر وہ جو ہے ہمارے پیچھے پڑے گا, مطلب یہ ہے کہ وہ بھی دیکھے گا کہ بھائی یہ تو بڑا چوکس آدمی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی, تہجد چھوٹ گئی, کتنے روئے بہت روئے اس کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے بہت جو کچھ دینا ہوگا دیا ہوگا. دوسرے روز رات کو دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب بزرگ آئے ہوئے ہیں, پاؤں ہلا رہے ہیں, اٹھ جاؤ نماز تہجد کا وقت ہو گیا. آپ کون کہ آپ کی ذات شریف کون ہے؟
کہا میں تو شیطان ہوں.
کہا شیطان؟ اور تو مجھے تہجد کے لیے اٹھانے کے لیے آیا؟
کہا کل آپ کو سلا رکھا تھا نا, تو آپ نے اتنا, آپ اتنا روئے کہ وہ تہجد پر جتنا ثواب ملتا تھا اس سے زیادہ ملا.
تو بہرحال ہماری ایک سنت چھوٹے تو ہم دو کر کے دکھلائیں
تو شیطان بھی دیکھے گا یہ تو ایسا کرتا ہے.
بہرحال اہتمام کرنا چاہیے, بغیر اہتمام کیے بغیر چوکس رہے ہوئے کوئی کام ہوتا نہیں ہے, اس لیے اس کی طرف توجہ کریں. بہت آسان طریقہ ہے, کوئی زیادہ مجاہدہ کرنا نہیں. ہمارے اکابر کی جو خصوصیت ہے, اکابر دیوبند کی ایک یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے مجاہدات کے بجائے اتباع سنت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے, اور ان کی زندگیوں کو بھی دیکھیں گے. ویسے تو وہ حضرات تو مجاہدے بھی بہت کرتے تھے, لیکن لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتے تھے, کیا اتباع سنت, اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بہت نوازیں گے, ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے. مجھے بھی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. آپ دعا کریں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.